السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, اللہ تبارک وتعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 18ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے. 18ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں. سورۃ المومنون مکمل ہے, اس کے بعد سورۃ النور, یہ بھی مکمل صورت ہے, اس کے بعد سورۃ فرقان کہ جس میں کل 6 رکوع ہیں, اس میں سے 2 رکوع مکمل یہ سورۃ یہ 18ویں پارے میں, اور بقیہ 4 رکوع یہ 19ویں پارے میں ہیں. تو انشاءاللہ آج ہمارے سامنے ان 3 صورتوں کے مضامین کا خلاصہ آئے گا. سورۃ المومنون, جیسا کہ سورۃ کا نام ہے, اس سورۃ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن بندوں کی ظاہری صفات اور باطنی کیفیات بیان کی ہیں. بالکل ابتدا ہی میں پہلی 11 آیتوں میں بندہ مومن کی ظاہری صفات ان کا تذکرہ ہے, اور پھر اس کے بعد سورت کے تقریباً وسط میں آیات 57-61 میں 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے مومن کی ایک داخلی کیفیات اور باطنی صفات وہ واضح فرمائی ہیں. آیات کل 118 ہیں. ان کا تجزیہ اس طرح سے ہے کہ آیات 1-11 میں تعمیر سیرت کے لیے بنیادی صفات کا بیان ہے, پھر آیات 12-16 میں تخلیق انسانی اور حیات انسانی, ان دونوں کے مراحل کا تذکرہ ہے. آیات 17-22 میں اللہ تبارک و تعالی کی شان ربوبیت کا ذکر ہے, اس سے پہلے تخلیق کا, اور اس کے بعد ان آیات میں اللہ تعالی کی پروردگاری شان ربوبیت اس کا بیان. آیات 33-77 میں رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ ایک کشمکش, اس کی تفصیل ہے. آیات 78-92 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرتیں, ان کا تذکرہ گیا. آیات 93-98 میں اللہ نے ہمیں 2 دعائیں سکھائی ہیں عافیت مانگنے کی. پھر آیات 99-114 یہ بڑا ہلا دینے والا مضمون ہے کہ جن میں نافرمانوں کا برا انجام بیان ہوا, اور اس کے بعد آیات 115-118 ان میں اللہ تبارک و تعالی جو بادشاہ حقیقی ہے اس کی عظمت کا تذکرہ ہے. اب آئیے ابتدا سے سورۃ المومنون کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. آیات 1-11 میں اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن کی ظاہری صفات بیان کی, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تعمیر سیرت کے لیے وہ بنیادی صفات کہ جن صفات پر عمل کرتے 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 انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے, وہ صفات ان 11 آیتوں میں بیان ہوئی. مجموعی طور پر اللہ نے 7 صفات بیان فرمائی. نمبر 1, نمازوں میں خشوع خضوع کا اہتمام, یعنی پوری توجہ اور اظہار عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرنا, جو بھی نماز کے حوالے سے پورے کے پورے ظاہری آداب ہے, پھر باطنی اللہ کی طرف ایک توجہ کا ارتکاز, ان تمام کا خیال کرتے ہوئے اول سے لے کے آخر تک پوری نماز ادا کرنا, یہ ہے پہلی صفت اللہ کے محبوب بندوں کی. نمبر دو، بے مقصد اور لایعنی سرگرمیوں سے دور رہنا، ہر وہ کام جو وقت کو ضائع کر دے اس کام سے بچنا. نمبر تین، خود احتسابی، یعنی گناہوں کو ترک کرنے کی شعوری کوشش کرنا اور اپنے اندر نیکیوں کو آگے سے آگے پروان چڑھانا، آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرنا. نمبر چار، جنسی بہرا روی سے بچنا اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرنا. نمبر پانچ، امانتوں کی پاسداری کرنا. نمبر چھ، وعدوں کو پورا کرنا. اور نمبر سات، نمازوں کی حفاظت کرنا، یعنی پابندی وقت کے ساتھ اور مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنا، اور پھر نماز کے حوالے سے تمام مسائل کا پورا پورا لحاظ رکھنا، نماز کی کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، اور کن باتوں سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ان تمام مسائل کا خیال کرتے ہوئے گویا اپنی نماز کی حفاظت کرنا. آخر میں فرمایا گیا کہ جو لوگ بھی ان صفات کے حامل ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو وارث بنائے گا. کس چیز کا وارث بنائے گا؟ جنت الفردوس کا. یہ وہ جنت ہے جو اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے، اور جنت کے تمام جو چشمے اور نہریں ہیں وہ یہی سے پھوٹتے ہیں. اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو. اللہ تعالی ہم سب کو یہ صفات عطا فرمائے اور جنت الفردوس کی بشارت کا مستحق بنائے. اس کے بعد آیات 12-16 میں تخلیق اور حیات انسانی کے مراحل کا تذکرہ ہے. یہ آیات واضح کر رہی ہیں کہ بچہ ماں کے وجود میں کن مراحل سے گزر کر تکمیل پاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مٹی کے گارے کے جوہر سے نطفہ تخلیق فرماتا ہے، نطفے کو جمے ہوئے خون کی صورت دیتا ہے، پھر جمے ہوئے خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ بوٹی بنا دیتا ہے، بوٹی کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر ہڈیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت چڑھاتا ہے. یہ تمام مراحل مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی بنیادی انسان کا ڈھانچہ بن جاتا ہے 4 مہینے میں. پھر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب بچہ بہن مادر میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے اور وہ اس بچے میں روح ڈال دیتا ہے. اب گویا انسان واقعی مکمل ہو جاتا ہے. جان تو اس میں پہلے بھی تھی اور وہ ترقی کرتے کرتے نطفے سے علقہ اور علقہ سے مضغہ وہ بن رہا تھا، لیکن جو انسان کی اصل فضیلت ہے جس کی وجہ سے انسان مفسود ملائکہ روح، انسان میں وہ روح لا کے ڈال دی جاتی ہے. اور پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بے شک بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے. تو یہ تو ہے انسان کی تخلیق کے مراحل. انسان کی زندگی کے 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ انسان اس دنیا میں آ کر بسر کرتا ہے اور پھر فنا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ اسے روز قیامت دوبارہ اٹھائے گا، اور اس کے بعد اس کی زندگی کا فتناک ختم ہونے والا مرحلہ وہ شروع ہو جائے گا. ان دونوں کا ذکر ہے. یہ آیات اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ڈاکٹر کیتھ ایلمور کینیڈا کے ایک سرجن ہیں، اور انہوں نے اعتراف کیا ہے، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن اعتراف کیا ہے، کہ بلا شبہ حیرت ہوتی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اس کتاب میں کس طرح سے بچے کی پیدائش کے بالکل صحیح مراحل بیان کر دیے گئے. ابھی تو انسان اس قابل نہیں ہوا تھا کہ وہ جان سکتا کہ بچہ کن کن مراحل سے گزر کر رحم مادر میں تکمیل پاتا ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اور بلا شبہ اللہ بھی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی عظیم ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر مورس بکائی کی جو کتاب ہے دی قرآن دی بائبل اینڈ دی سائنس، اس میں تو انہوں نے سائنس کے کئی شعبوں سے مثالیں دی کہ انسان بڑی تحقیق کے بعد جس حقیقت تک پہنچتا ہے وہ حقیقت قرآن میں پہلے سے موجود ہوتی ہے. اس کے بعد آیات 17-22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رزاقیت کا بیان ہے. جس اللہ نے تخلیق کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو رزق بھی دیتا ہے، اس کو پالتا بھی ہے. یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، اس پانی سے پھر کئی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں. انسانوں کے پیاس کی تسکین اس پانی سے ہوتی ہے. اسی پانی سے اللہ تعالیٰ کھجور، انگور اور زیتون پیدا کرتا ہے، قرآن مجید کے اولین مخاطب جو تھے عرب، ان کے لیے یہی نعمتیں بہت بڑی تھیں، کھجور، انگور اور زیتون. ان نعمتوں کو انسان کھاتے بھی ہیں، ان سے رش بھی کشید کرتے ہیں. اور خاص طور پر عرب، جو یہاں ایک بات بیان کی گئی کہ سبغل الآکلین، یہ زیتون کا روغن وہ استعمال کرتے ہیں شوربے کے طور پر، اس میں روٹی بھگو کر کھاتے ہیں. اسی پانی سے اللہ تبارک و تعالی زمین سے نباتات کو کھاتا ہے، اور ان نباتات کو کھا کر مویشی پرورش پاتے ہیں. ان مویشیوں کا میں سے کچھ حلال ہے، جن کا انسان گوشت کھاتا ہے، جن کے دودھ سے استفادہ کرتا ہے، جن کے اوپر سواری کرتا ہے، اور پھر ان کی کھالوں سے، ان کی چربی سے، ان کی ہڈیوں سے کئی فوائد حاصل کرتا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ناممکن ہے. اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اب آیات 23 سے لے کر اور پھر آگے آیت نمبر میں نے عرض کیا تھا کہ 77 تک رسولوں اور قوموں کے درمیان ایک کشمکش کا ذکر ہے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا. آیات 23-26 میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے دعوت اور اس کا جواب ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، لیکن قوم کے سرداروں نے اعتراض کیا کہ نوح علیہ السلام تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے، تو اگر ہم اپنی طرح کے ایک انسان کی اطاعت کریں گے تو یہ تو پھر ہمارے لیے دھوپ بننے کا مقام ہے، ہم کیوں اطاعت کریں؟ اور یہ اعتراض کس نے کیا؟ سرداروں نے. اور وہ سردار عوام سے اپنی اطاعت کرا رہے تھے. سرداروں کی اطاعت ہوتے رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر رسول کی اطاعت ہوگی تو ان کو اپنی چودراہٹ خطرے میں نظر آئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت خسارے کی بات ہوگی اگر ہم ایک انسان کی اطاعت کریں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا. انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، انہیں مجنو قرار دیا گیا اور پوری قوم کو ان کی پیروی سے روکا. حضرت نوح علیہ السلام بار بار سمجھاتے رہے، لیکن قوم کی گستاخیاں جاری رہیں، بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے. بالآخر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مدد کی درخواست کی. ان کی مدد کے لیے درخواست کے الفاظ سورہ قمر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ انی مغلوب فانتصر، بے شک ہے میرے رب میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، یہ مجھ پر اب غالب آ رہے ہیں، تو تو میری طرف سے بدلہ دے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی. آیات 27-30 میں اس مدد کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان پر اللہ کی رحمت. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیے، اس کشتی میں تمام اہل ایمان کو سوار کر لیجئے، اور دیگر جتنی بھی مخلوقات اس وقت ہیں ان سب کا ایک ایک پیر، ایک ایک جوڑا، وہ بھی اس میں سوار کر لیجئے. پھر بالآخر طوفان آیا، زمین سے ایک تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، اوپر آسمان سے پانی برسا، اور وہ تمام لوگ جو کشتی میں سوار نہیں تھے وہ سب کے سب ہلاک ہوئے. اللہ نے کشتی والوں کو محفوظ رکھا، اور اللہ نے انہیں تلقین کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں سلامتی عطا کی ہے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرو کہ اللہ ہمیں کشتی سے اتارنے کے بعد اپنی بے شمار نعمتیں اور برکات ان سے فیض یاب فرما. فرمایا کہ اس پورے واقعے میں ایک عبرت ہے، نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 31-39 میں یہ مضمون آیا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، ہر کچھ عرصے بعد ایک ہی داستان پھر سے دہرائی جاتی ہے. ایک طرف اہل حق ہے اور دوسری طرف بدنصیب اہل باطل ہیں، اور ان اہل باطل نے ماضی سے کوئی سبق نہیں اٹھایا. لہذا ہر کچھ عرصے بعد اللہ کے رسول آئے، انہوں نے آ کر دعوت دی، اور قوم نے وہی کچھ کیا جو اس سے پہلے سابقہ قوم نے کیا تھا، اور پھر اس قوم کا وہی برا انجام ہوا جو سابقہ قوم کا ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان آیات میں ایک اور رسول کا ذکر ہے، ان کا نام مذکور نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی قوم نے وہی کچھ کیا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا. رسول بندگی کی دعوت دیتے رہے، اور وہ قوم اور خاص طور پر قوم کے سردار رسول کی بشریت اور بشری تقاضوں پر اعتراض کرتے رہے. یہ انسان ہے، ہماری طرح سے کھاتے پیتے ہیں، انہیں کو سرخاب کے پر تو لگے ہوئے نہیں ہیں، ہم انہیں کیوں رسول مان لیں؟ اور پھر رسول پر جھوٹا ہونے کا بہتان لگایا، اور بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا انکار کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. ہائے ہاتا لما توعدون، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے جسے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے. ان ہیا اللہ حیات و نت دنیا نموت و ناہیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی، ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. طویل کشمکش کے بعد ان رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مدد کی التجا کی. آیات 40-41 کا مضمون ہے کہ ظالموں کا برا انجام. اللہ کی طرف سے پھر رسول کی دعا کو سنا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوردار زلزلے کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا. تفسیر عثمانی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ یہ قوم قوم سمود ہے، کیونکہ اسی قوم کو اللہ نے قوم نوح کے بعد زلزلے سے ہلاک کیا تھا. اور جن رسول کا یہاں پر ذکر ہے غالباً وہ پھر حضرت صالح علیہ السلام ہیں جو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. آیات 42-44 میں ایک بھیڑ چال کا ذکر ہے. ایک بھیڑ آگے آگے چل رہی تھی، ایک گھڑے میں گر گئی. اب پچھلی بھیڑ نے نہیں دیکھا کہ اگلی بھیڑ کا کیا انجام ہوا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے گئی اور دفتروں تو ساری بھیڑیں گھڑے میں گر گئیں. اسی طریقے پر ایک قوم نے رسولوں کی نافرمانی کی اور پچھلی قوموں نے بھی بالکل اڑی روش اختیار کر کے رسولوں کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق ٹھہرایا. تو جو روش قوم نوح کی تھی وہی قوم سمود کی تھی، اور پھر بعد میں ہر قوم کی یہی روش رہی، اور بالآخر معین وقت پر ان قوموں کو عذاب دیا گیا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں ماضی کی داستانیں بنا دیا. بے شک بلا شبہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور رسولوں کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے نہ صرف تباہی ہے بلکہ ان کے لیے رہتی دنیا تک لانتان ہے. فبودن للقوم قوم لا یؤمنون، یہ الفاظ آئے کہ ان کے لیے پھٹکار ہے جو ایمان نہیں لاتے رہتی دنیا تک. اس کے بعد اس کشمکش میں اب آخر میں ذکر ہے آل فرعون کی بدبختی کا. آیات 45-49 میں آل فرعون کی طرف اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا کہ ہم ان کی بات کیسے مانیں، ان دونوں کا تعلق ہماری غلام قوم سے ہے. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، تو کیا وہ قوم کہ جو ہماری کمی کاری ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، ہمارے گھروں میں آ کے جھاڑو دھوتی دیتی ہے، گھٹیا کام کرتی ہے، کیا ہم اس قوم کے دو افراد کو رسول مان کر اور ان کی اطاعت کریں؟ یہ تکبر کیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے. حالانکہ اللہ نے ایسی ہدایت ان کی طرف نازل فرماتی تھی کہ اگر اس سے استفادہ کرتے تو حق پر پہنچ سکتے تھے، لیکن بدبختی اور محرومی اس نے بلاخر ان کو گھیر لیا. آیت 50 میں حضرت مریم اور پھر ان کے فرزند ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کا کرم ہو اس کا ذکر ہے. فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم کو بھی اور ان کے بیٹے یعنی عیسیٰ ابن مریم کو بھی ایک نشانی بنا دیا. یہ نشانی اس وقت ظاہر ہو گئی جبکہ حضرت مریم نے کنواری ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجزانہ طور پر جنم دیا. ایک ایسی خاتون کہ جس کے ہاں اللہ کی قدرت سے ایک بچے کی ولادت ہوئی وہ نشانی بن گئی، اور ایک ایسا بچہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا کیا. فرمایا کہ ہم نے اس وقت جہاں پر حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہم نے وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا جس میں حضرت مریم کے لیے ایک تقویت کا سامان تھا. اس کے بعد آیات 51-53 میں بہت اہم مضمون ہے اور وہ ہے رزق حلال کا ثمر، اچھے اعمال کی توفیق. اللہ نے اپنے تمام رسولوں کو یہ تلقین کی کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ. اور یہاں پر یہ جو واؤ ہے یہ واؤ بیانیہ ہے، واؤ سببیہ ہے، تاکہ تم اچھا عمل کر سکو. تو اگر کمائی حلال کی ہوگی تو اس کے نتیجے میں انسان سے اچھی اعمال کا صدور ہوگا، اور اگر کمائی حرام کی ہے تو حرام کمائی کی وجہ سے انسان سرکشی کرے گا، نافرمانیاں کرے گا. اور اس کی مثالیں آپ کو معاشرے میں نظر آ جائے گی کہ جو دو نمبر کے طریقوں سے کماتے ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو ان کی اولاد اسی طرح سے پھر بگڑی بھی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ تاکہ اچھا عمل کر سکو. مزید فرمایا کہ تمام رسول ان کا ایک ہی مقصد تھا، وہ ایک امت تھے، ان کا مقصد تھا اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی اور خاص طور پر حرام کمائی سے بچنا. البتہ انسانوں کی اکثریت بدقسمتی سے وہ اس رسولوں کے مقصد کو اختیار نہیں کرتی، اللہ کی جزوی اطاعت کرتی ہے، اور ہر گروہ کے پاس جو بھی ایک اطاعت والا حصہ ہوتا ہے اسی پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کمائی حرام کی ہے لیکن ہم باقاعدہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، کمائی حرام کی ہے لیکن نیک کاموں میں اس کو خرچ تو کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انسانوں کی اکثریت وہ جزوی اطاعت کر کے مطمئن ہوئی، اپنے آپ کو صحیح سمجھتی رہی، دوسروں کو گمراہ تصور کرتی رہی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 54-56 میں غافلوں کے لیے وعید ہے، فرمایا کہ جو لوگ غافل ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ڈھیل دے رکھی، یہ ڈھیل ان کے لیے کوئی خیر ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ان کے لیے مہلت ہے، سدھر جائے اسی میں تو بہتر ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آ جائے گا۔ انہیں دنیا میں اللہ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، دیگر نعمتیں دی ہیں، لیکن اگر وہ ان نعمتوں میں کھو جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں تو ان کی یہ دنیا کے جو مزے ہیں یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے اندھیری رات ہے۔ اللہ ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے۔ آیات 57-61 میں اب مومنوں کی باطنی کیفیات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، مومن ہر وقت اپنے رب کے خوف سے ڈرتا اور ترستا رہتے ہیں۔ حسن بصری کا قول ہے کہ مومن عمل کرتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ منافق بے عمل ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے، وہ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بخشنے والا۔ تو فرمایا کہ مومن ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے۔ نمبر 2، وہ اپنے رب کی آیات پر واقعی ایمان رکھتے ہیں، لہذا ان کے پورے سیرت و کردار میں ان آیات پر عمل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ان کا بھروسہ، ان کا توکل، ان کا اعتماد، ان کی امید، ان کا خوف اللہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 4، وہ انتہائی رازداری کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یوتون ما اتو، فرمایا دیتے ہیں جو کچھ پہ دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے، کوئی ڈھڈورا نہیں پیٹتے۔ اور نمبر 5، نیکیوں کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ نہ جان ان کی نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ وہ بھلائی کے ہر کام میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ جذبات اور یہ کیفیات عطا فرمائے۔ آیات 62-63 میں فرمایا کہ انسانوں کی اکثریت کچھ اور ہی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، وہ ان صفات کو اختیار کرنے کے بجائے کسی اور ہی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بتا بھی دیا ہے کہ تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے، یہ بھی بتا دیا اللہ نے کہ تم میں سے ہر ایک سے اللہ کو وہی مطلوب ہے کہ جو اس کے لیے ممکن ہے، کسی پر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ذاتی بوجھ نہیں ڈال دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن تم سے تمہارے ایک ایک عمل کی جواب دہی ہوگی۔ لیکن یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود انسانوں کی اکثریت وہ کام نہیں کر رہی جو اللہ کو پسند ہے، ان کی کچھ اور ہی سرگرمیاں، کچھ اور ہی مشغلیں۔ آیات 64-71 میں جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے مکے میں مشرکین، ان پر عذاب کا ذکر ہے کہ ان پر عذاب کیوں آیا، ان کے کیا جرائم تھے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر آیات قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ الٹے قدموں بھاگنا شروع ہو جاتے، وہ اللہ کے رسول کس طرح توہین کرتے جیسے لوگ کسی قصہ گو سے حضرت آمد سلوک کرتے ہیں، جیسے وہ قصہ سنا رہا ہوتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ قصہ کیوں سنا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ پیسے مانگے گا، تو بالکل یہی انداز اختیار کرتے اللہ کے رسول کے ساتھ بھی، حالانکہ آپ تو کچھ سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے۔ نمبر 3، جب اللہ کے رسول ان سے کہتے بھائی میری بات پہ غور تو کرو، اس آیت پہ غور تو کرو، تو وہ اللہ کے رسول کی اس بات کو بڑی حکارت سے ٹھکرا دیتے۔ نمبر 4، وہ اللہ کے رسول کے اعلیٰ کردار و اخلاق کا تجربہ رکھنے کے باوجود ان کی رسالت کا انکار کرتے، مانتے نہیں کہ سچے ہیں، مانتے تھے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود آپ کو رسول ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس اعتراف کے باوجود کہ اللہ کے رسول امانت، صداقت اور عدالت کا پیکر ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل قرار دیتے تھے، حالانکہ کبھی کسی نے ایسا پاگل نہیں دیکھا جو سچ بولتا ہو، جس کا اتنا اعلیٰ اچھا اخلاق ہو۔ نمبر 6، اللہ کے رسول ان کے سامنے حق پیش فرما رہے تھے اور وہ انہیں دنیا آخرت کے حوالے اور دنیا آخرت کے حوالے سے اصل حقائق یا دہانی کرا رہے تھے، لیکن وہ ان تمام باتوں سے اعراض کر رہے تھے۔ بالآخر ان جرائم کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، جب عذاب آیا تو فریادیں کرنے لگے، لیکن یہ ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر فریاد رسی کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے مدون لوگوں کی روش اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے. آیات 72-77 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہے. فرمایا کہ یہ آپ کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں لیکن آپ اس کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، دلگیر نہ ہوں. آپ بڑی بے غرضی کے ساتھ بے لوس طریقے سے ان کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور یہ پھر بھی باز نہیں آ رہے. اللہ ان پر عذاب بھیجے گا، اگر اس عذاب کی وجہ سے بھی یہ نہ سدھرے اور آپ کی دعوت کی طرف متوجہ نہ ہو گئے تو پھر اللہ ان پر ایسا بڑا شدید عذاب بھیجے گا کہ یہ بالکل پھر مایوس ہو کر رہ جائیں گے، پھر دوبارہ کوئی ان کے لیے موقع نہیں ہوگا اس عذاب سے نکلنے کا یا اپنے عمل کی اصلاح کا. آیات 78-83، اللہ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے جو بندوں پر احسانات ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے اور انسانوں کی اکثریت کی ناقدری اور ناشکری اس کا بھی مرثیہ کہا گیا ہے. نمبر ایک، اللہ ہی نے انسانوں کو سماعت، بصارت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تاکہ وہ غور و فکر کر کے اپنے لیے فلاح کا راستہ ڈھونڈ لیں، لیکن انسانوں کی اکثریت ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے حق کو نہیں پہچانتی، بس وقتی لذتیں، وقتی فائدے انہی کے پیچھے لگی رہتی ہے. نمبر دو، اللہ نے تمام انسانوں کو مختلف مقامات پر بسایا اور وہاں ان کی ضروریات کی فراہمی کا بندوبست کیا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی طرف بلا لے گا اور ان سے پھر ان نعمتوں کے حوالے سے حساب کتاب لے گا. بولا تس النا یوم نئی، میں نے کیسی کیسی تمہیں نعمتیں دی تھیں، تمہاری ضروریات کی فراہمی کا پورا انتظام کیا تھا، اب اس کے بعد ان سے پہلے سوالے سے بات پرس ہوگی. نمبر تین، انسان کی زندگی اور موت اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی زندہ رکھتا ہے، اللہ ہی زندگی کے لیے تمام اسباب انسان کو دیتا ہے اور پھر جب چاہے گا انسان کو موت دے دے گا. نمبر چار، رات اور دن کا نظام اللہ نے بنایا ہے، جس کی حکمت یہ ہے کہ رات کو لوگ آرام کریں اور دن میں پھر سے فریش ہو کر اور کام کاج کریں. انسانوں کی اکثریت اللہ کی مذکورہ بالا نعمتوں کو جانتی ہے لیکن اس کے باوجود ان نعمتوں کے حوالے سے بعض قرص کا انکار کرتی ہے. اللہ ہمیں ناشکری سے، غفلت سے اور ہر دھرمی سے محفوظ فرمائے. آیات 94-89 میں تین سرچنگ کوشچنز ہیں، ایسے سوالات ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیں اور انسان کو حق کے اعتراف پر مجبور کر دیں. پہلا سوال یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ پوری زمین اور اس پر جملہ مخلوقات کس کے اختیار میں ہیں؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں بت کے اختیار میں ہے؟ یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں ولی اللہ ہے اور یہ ان کے اختیار میں ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. جواب کیا ہوگا؟ اللہ. نمبر دو، ساتوں کے ساتوں آسمان اور کائنات کے عظیم تخت حکومت کا مالک کون ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ اللہ. نمبر تین، کائنات کی ہر شے پر کس کا زور چلتا ہے؟ کون ہے جو ہر شے کو کسی آفت سے بچا سکتا ہے لیکن اس کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں؟ پہلے بات، ان تمام سوالات کا جواب ایک ہی ہے کہ یہ صفات صرف کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. اس کے باوجود لوگ بے بس اور لاچار مخلوقات کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، کیا جواب ہے اس شرک کا؟ اللہ تبارک و تعالی ایسے کم عقلوں کو اللہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرک سے اللہ انہیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 90-92 میں فرمایا کہ اللہ سچا ہے اور شرک کرنے والے جھوٹے ہیں. اللہ ان کے سامنے حق واضح کر چکا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے. اگر کوئی واقعی با اختیار معبود اللہ کے سوا بھی ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو پھر آپس میں اختلاف بھی ہوتا، اور اختلاف ہوتا تو آپس میں لڑائی بھی ہوتی اور ان کی لڑائی کی وجہ سے کائنات میں فساد پیدا ہو جاتا. لیکن یہ کائنات کا اتنا جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اپنا پورے کا پورا عمل جاری رکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک ہی ماسٹر مائنڈ ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو چلانے کا انتظام کر رکھا ہے اور کوئی اس کے کام میں، اس کے منصوبے میں دخل نہیں دے سکتا. اس کے بعد آیات 93-98 میں ایمان افروز دعائیں اللہ نے سکھائی. دو بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں اور ہم سب کو یاد کرنی چاہیے. اللہ نے پہلے تو فرمایا کہ جب کوئی قوم بگڑ جاتی ہے اور باوجود بار بار سمجھانے کے وہ سیدھے رستے پر نہیں آتی تو پھر اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس پر عذاب آئے گا. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم بار بار کہتے رہے کہ ہم اللہ کے عذاب کے مستحق کب سے ہو چکے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں مہلت دے رہا ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب ہم پر مستقل آ رہے ہیں. تو جب کسی قوم کی سرکشی آخری حدوں کو پہنچ جائے اور اب اس بات کا خطرہ ہو کہ یہ قوم توبہ کی طرف نہیں آ رہی, اس کی شرارتیں ختم نہیں ہو رہی, اب اندیشہ ہوتا ہے کہ اس قوم پر عذاب آئے گا. اب ایسے میں نیک لوگوں کو کیا دعا کرنی چاہیے؟ وہ دعا اللہ نے سکھائی کہ رب اما ترینی ما یعدون, اے میرے رب اگر تم مجھے دکھائی دے وہ عذاب کہ جس کا تم نے ان سرکش لوگوں سے وعدہ کیا ہے, رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, تو اے میرے رب مجھے ظالم قوم میں مت شامل کیجیے, یعنی مجھے ان میں شامل ہونے سے بچا دیجیے, مجھے اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل کر کے میرا پورا حشر میرا پورے کا پورا انجام انہی کے ساتھ کیجیے. بتوفنا مال ابرار, اے اللہ مجھے وفات دیجیے نیکوکاروں کے ساتھ. اسی طریقے پر جو دوسری دعا ہے اس کا تعلق تبلیغ سے ہے. حکم یہ ہے کہ تبلیغ کے دوران مخاطب پر اتمام حجت کے لیے اس کے کسی بھی طرز کا جواب نہ دیا جائے, اس کے کسی تشدد کا جواب نہ دیا جائے. پورے مکی دور میں اسی پر عمل تھا, برائی کا جواب اچھائی سے دو, اس سے جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا. بلا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. لیکن شیطان ایسا دشمن ہے کہ وہ انسان کو مشتعل کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ترکی بترکی جواب دو, اس سے کیا ہوگا جھگڑا بڑھے گا. ایک شخص نے گالی دی, جواب میں ہم نے بھی گالی دے دی, شیطان بہت خوش ہوگا, اس سے اشتعال پیدا ہوگا, جھگڑا بڑھے گا, وہ یہی چاہتا ہے. ایسے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ انسان شیطان کی ہر قسم کی چھوٹ سے, شیطان کے ہر قسم کے حملے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچا لے. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ سے. واعوذ بک رب ان یحضرون, اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے اکسائیں. اللہ ہمیں یہ دعائیں کثرت سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 99 تا 100 میں غافل انسان کی حسرت ناک موت کا ذکر ہے. فرمایا جب ایک غافل انسان پر موت کی سختی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ اب میں کچھ نیکیاں کر لوں, فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, تاکہ میں صدقہ خیرات کروں اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں, اور لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ, میں جو بھی مال و اسباب چھوڑ رہا ہوں یا جو اولاد چھوڑ رہا ہوں ان کے ذریعے سے میں کچھ نیکی کما لوں. لیکن اللہ کی طرف سے جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں, اس سے پہلے بھی جب اس پر کوئی آفت آتی تھی یہ یہی کرتا تھا کہ اگر یہ آفت ٹل گئی, یہ بیماری ٹل گئی, مصیبت ٹل گئی تو میں نیک ہو جاؤں گا, اور جب مصیبت ٹلتی تھی پھر دوبارہ یہ غافل ہو جاتا تھا. تو فرمایا کہ جب موت ایک مرتبہ آ جائے گی تو اس کے بعد پھر وہ موت ٹلے گی نہیں. اب ایسے لوگوں کو برزخ میں قیامت کے واقع ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے ہی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 101-103 کا مضمون یہ ہے کہ روز قیامت فیصلہ اعمال کے وزن پر ہوگا. فرمایا کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں لوگوں میں شامل فرمائے, اور جن بد نصیبوں کی نیکیاں کم ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کا نوالہ بنیں گے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. آیات 104-114 میں اہل جہنم کی آہوزاری کا ذکر ہے. فرمایا کہ آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور ان کے چہرے بدشکل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم تک میرے احکامات نہیں پہنچے تھے کہ تم پھر ان سے اعراض کر رہے تھے؟ کہنے کہ جی ہاں پہنچے تھے اور ہم اعراض کر رہے تھے, ہم پر ہماری بدبختی اور محرومی چھا گئی تھی, اے اللہ میں ایک مرتبہ یہاں سے دوبارہ نکل کر اصلاح کا موقع دے دے. اگر ہم نے دوبارہ یہ حرکت ہی کی جو پہلے کر رہے تھے پھر ہم ظالم ہوں گے. اللہ فرمائے گا مجھ سے بات تک مت کرو اور اسی طرح سے پھٹکارے ہوئے جہنم کے اندر پڑے رہو. میرے کچھ نیک بندے تھے جو ایمان لے آئے تھے اور وہ اللہ سے دعا کرتے تھے, ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم ایمان لے آئے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہم پہ رحم فرما, اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور آج یہ بات ہے کہ آج جو بھی دین کی طرف ہے, دیندار ہے, اس کو بدھو سمجھا جاتا ہے, پاگل سمجھا جاتا ہے, اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. عزت اس کی جاتی ہے جو مغرب کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. کہا جاتا ہے یہ بڑا اسمارٹ ہے اور یہ واقعی بڑا باصلاحیت ہے. تو فرمایا تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اعلی نعمتوں کے حقدار ہو گئے. اس کے بعد اللہ ان کی حسرت میں اضافے کے لیے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں کتنا اثر ہے. تو کہیں گے کہ اللہ ہم ایک دن یا اس سے کم اثر رہے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں جن کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. اللہ کہے گا تم دنیا میں بہت کم رہے ہو, بہت تھوڑا وقت رہے ہو. کاش کہ تم نے اس وقت کو قیمتی بنا لیا ہوتا, اس وقت میں تم نے اللہ کے احکامات کا پاس کیا ہوتا. اس سوال جواب سے ان جہنم کی حسرت اور بڑھے گی. اللہ ہم سب کو اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں, آیات 115 تا 118, اور ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہاڑوں کو ہلا دینے والی آیتیں ہیں. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے, ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے, بڑا شدید بیمار ہے, تو آپ اس کے اوپر کچھ دم کر دیجئے. تو انہوں نے کچھ آیات پڑھی اور پڑھ کر اس بندے پر دم کی. تھوڑی دیر میں اس کی صحت بحال ہو گئی اور کافی افاقہ ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے. آپ نے بلا کے پوچھا کہ عبداللہ تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ مومنون کی یہ آخری آیتیں پڑھی ہیں, افحسبتم انما خلقناکم عبسا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ہستی کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو انا رجلا موقنا, اگر ایک شخص پورے یقین کے ساتھ, قرأها علی جبل, ان آیتوں کو پڑھے کسی پہاڑ پر, لزالا, وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. یہ ان آیتوں کی تاثیر ہے. یہ سورہ مومنون کی آخری آیات, چار آیات ہیں, 115 تا 118. ان آیات میں بڑے جلالی اسلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے جو کہ بادشاہ حقیقی ہے. فتعال اللہ الملک الحق, جو بادشاہ حقیقی ہے. فرمایا کہ دنیا کے بادشاہ بھی اپنے فرما برداروں کو نوازتے ہیں اور اپنے نافرمانوں کو, باغیوں کو سزا دیتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا؟ وہ بھی اپنے نافرمانوں کو سزا دے گا, خاص طور پر جو شرک کرنے والے ہیں, جو اللہ کے سزا کسی اور کو پکارتے ہیں, ان کا تو برا انجام ہوگا. البتہ بالکل آخری آیت میں اللہ کا جلالی رنگ اس کے جمالی رنگ میں تبدیل ہو گیا. اور اللہ نے ایک بڑی پیاری دعا ہمیں سکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اے میرے رب تو بخش دے اور تو رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. اس کے بعد 18ویں پارے میں سورۃ النور ہے. سورۃ النور میں گھر کے اندر کے پردے کے احکامات ہیں. لہذا اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور. امام بیہقی نے اس کو روایت کیا کہ اپنے مردوں کو تو سورہ مائدہ سکھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ مائدہ میں احکامات شریعت بھی ہیں اور شریعت کے نفاذ کے لیے جہاد پر بہت زیادہ زور ہے. اور یہ کس کا کام ہے؟ شریعت کے نفاذ کے لیے جہاد کرنا مردوں کا کام ہے. فرمایا مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی خواتین کو سورہ نور سکھاؤ. خواتین کے لیے پردے کے احکامات, اور خاص طور وہ پردہ جو گھر کے اندر ہوتا ہے, اس کے بارے میں تفصیلات انشاءاللہ آج ہم یہاں پڑھیں گے. کل 64 آیات ہیں. ان کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے, پہلی 10 آیات میں دو حدود بیان ہوئی ہیں, زنا کے جرم کی حد اور قذف, یعنی کسی پر بہتان لگا دینا, زنا کا تہمت لگا دینا, قذف, اس کی حد کا بیان ہے. آیات 11 تا 26 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا بیان ہے، ان پر ایک بہتان لگایا گیا تھا، اس کا جواب ہے آیات 27 تا 34 میں، پھر گھر کے اندر کے پردے کے احکامات آئے ہیں، آیات 35 تا 40 میں تین تمثیلات بیان ہوئی ہیں، ایک ایمان کے لیے، ایک کفر کے لیے، اور ایک درمیانی کیفیت کے لیے کہ ایمان تو نہیں ہے لیکن ساتھ کچھ نیکیاں بہرحال ہیں، اس کے حوالے سے تین تمثیلات ہیں ایمان اور کفر کے بارے میں آیات 35 تا 40 میں. آیات 41 تا 46 میں اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، آیات 47 تا 54 میں منافقان اور مومنانہ طرز عمل اس کو واضح کیا گیا ہے، آیات 55 تا 57 میں نظام خلافت کے قیام کی بشارت ہے، آیات 58 تا 61 میں پھر گھر کے اندر کے پردے کے احکامات ہیں، اور آیات 62 تا 64 میں جو جماعت اللہ کے رسول نے قائم کی تھی غلبہ دین کے لیے، اس کے نظم کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات دی گئی. اب آئیے آیت نمبر 1، بڑا جلالی آغاز ہے، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ وہ سورت ہے سورہ نور جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے اندر ایسے احکامات دی ہیں جن کو ہم نے فرض کیا ہے، اور ایسی واضح آیات اس سورت میں ہیں کہ تاکہ ان کے ذریعے سے تم سبق حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو. ویسے تو ہر سورت اللہ نے نازل کی ہے لیکن اس سورت کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے خاص سورت ہم نے نازل کی ہے، سورۃ انزلناها وفرضناها، اور اس میں ایسے احکامات دیے ہیں کہ جن کو ہم نے لازم کر دیا ہے. اب اس کے بعد آیات 2-3 میں حد زنا کا بیان ہے، فرمایا یہ اس آیات میں غیر شادی شدہ زانی مرد اور زانی عورت کے لیے حد زنا کا بیان ہے. شادی شدہ کے لیے حد زنا وہ احادیث میں آئی ہے اور وہ رجم ہے، یہ ہے غیر شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے. فرمایا نمبر 1، زانی مرد اور زانی عورت کو 100-100 کوڑے مارے جائیں. نمبر 2، حد کے جاری کرنے کے حوالے سے مجرمت کو کوئی رحم نہ کیا جائے، فرمایا تمہیں کوئی ان کے اوپر ترس نہ آئے. نمبر 3، حد لوگوں کے سامنے جاری کی جائے تاکہ مجرموں کو تکلیف کے ساتھ ساتھ ذلت کا بھی سامنا ہو، سب کے سامنے ذلیل ہوں، اور مزید یہ کہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس جرم سے اجتناب کریں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 3 میں ایک اخلاقی ضابطہ بیان ہوا، قانونی نہیں، اور وہ اخلاقی ضابطہ یہ ہے کہ زانی مرد اس قابل نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے مگر زانی عورت سے، یعنی یہ اس جرم کی جو خباثت ہے اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ اب زانی مرد اس کو 100 کوڑے مارے، اب اس کے لیے کسی زانی عورت کو ڈھونڈنا جا رہا ہے کہ اس کا نکاح کرنا ہے، بلکہ کہا گیا کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ نکاح کرے مگر زانیہ یا مشرک عورت سے. اسی طریقے پر زانیہ عورت اس قابل نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اس سے نکاح کرے کوئی مشرک مرد، یا یہ ہے کہ زانی مرد. میں نے عرض کیا کہ یہ ضابطہ اخلاقی ہے، قانونی نہیں. پھر آیات 4-5 میں حد قذف کا بیان ہے، میں نے وضاحت کر دی قذف سے مراد تہمت، کسی پاک دامن عورت پر اگر کوئی شخص تہمت لگا دے کہ اس نے زنا کیا ہے اور پھر وہ اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، حکم شریعت کا یہ ہے کہ جب تک 4 گواہ نہ ہو، چاہے تم نے اپنی آنکھوں سے گناہ دیکھا ہو تب بھی خاموش رہو. ان باتوں کا چرچا کرنے سے بھی معاشرے میں برے خیالات پھیلتے ہیں. فرمایا کہ کوئی شخص کسی خاتون پر الزام لگائے زنا کا اور 4 گواہ نہ پیش کر سکے، اس کو 80 کوڑے مارو، نمبر 1. نمبر 2، اس کو بلیک لسٹ کر دو کہ آئندہ کسی معاملے میں بھی تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی، تم جھوٹے ہو. ہاں اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لے تو تب بھی سزا تو ملے گی، حدود ساکت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں وہ سزا سے بچ جائے گا، اور جو بدبخت دنیا کی سزا بھی بھگت دے اور پھر بھی اپنے کیے پر نادم نہ ہو تو دنیا میں بھی رسوا ہوا ہے اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی. آیات 6-10 ایک نازک معاملے کے بارے میں ہدایت دے رہی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ شوہر کی طرف سے بیوی پر زنا کا الزام، شوہر نے اپنی بیوی کو غلط کام کرتے دیکھ لیا، اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں لیکن معاملہ اس کی اپنی بیوی کا ہے. اب یہاں معاملہ ذرا مختلف ہو گیا، اب اس کی شکل یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے فقہ میں لیان، اب وہ جائے گا عدالت میں اور جا کر
جو ہے وہ شکایت کرے گا قاضی سے کہ میری بیوی نے یہ حرکت کی ہے. اب وہ قاضی کے سامنے چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں سچا ہوں, اور پانچویں مرتبہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. اب یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو سزا دینے کے لیے اتنی بڑی حرکت کر دے, جھوٹی قسمیں کھا لے, تو پھر بیوی کو بلایا جائے گا, اور اگر بیوی چار مرتبہ قسم کھا کر کہے, اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے, اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہے, تو بہرحال دنیا میں تو فیصلے لوگوں کے قول پر ہی ہوتے ہیں, حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو اب چاہے بیوی نے سچی قسمیں کھائی ہو یا جھوٹی قسمیں کھائیں, بہرحال عدالت بیوی کے اوپر سے پھر حد کو ثابت کر دے گی, اس پہ حد جاری زنا کی نہیں ہوگی. البتہ یہ ہے کہ قاضی سیپریشن کرا دے گا کہ اب ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا یہ مناسب نہیں ہے, لہذا ان دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی. آیات 11-18 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا اعلان ہے. سن 5 ہجری میں غزوہ مستلق سے واپسی پر عبداللہ بن ابی ملعون نے حضرت عائشہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے غلط کام کیا. تفسیر اس کی یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ قافلے میں تھیں, اور ایک موقع پر جب فجر کے وقت قافلہ رکا ہے اور آپ اپنے حوضے سے نکل کر گئی ہیں جو ہے وہ پیشاب وغیرہ کے لیے, وہاں پر آپ کا ایک ہار کھو گیا اور اس کی تلاش میں آپ کو دیر لگ گئی. جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے. حوضے اٹھانے والوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ حوضے میں بیٹھی ہوئی ہیں, کیونکہ آپ بہت دبلے پتلے جسم کی تھی, زیادہ وزن نہیں تھا. انہوں نے آپ کا حوضے اٹھایا, اونٹ پہ رکھ دیا, قافلہ روانہ ہو گیا. تھی بڑی سمجھدار, وہ سمجھ گئے ضرور مجھے کو ڈھونڈنے آئے گا. آپ وہیں پر بیٹھ گئی اپنی چادر اوڑھ کر. تھوڑی دیر بعد حضرت صفوان بن معطل جو پیچھے تھے وہ آئے, کہتی ہیں کہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا, تو میں بیٹھی ہوئی تھی, میری آنکھ لگ گئی اور چادر میرے چہرے سے ہٹ گئی, انہوں نے میرا چہرہ دیکھ لیا, زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ایک دم بیدار ہو گئی اور اس کے بعد میں نے اپنا چہرہ چھپایا, انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا, میں اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی, وہ مجھے لے کے چلے. اب ہم کچھ ہی دیر بعد جا کر اپنے قافلے سے مل گئے. قافلے نے ایک اور جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا. عبداللہ بن ابی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی, یہ غلط کام کر کے آئی ہے معاذ اللہ. اور بہت سارے منافقین بھی اس کے ساتھ اس مہم میں شامل ہو گئے, بعض سادہ لوگ مسلمان بھی اس مہم کا حصہ بن گئے. اس پہ اللہ نے ان آیات میں ڈانٹا, خاص طور پر صادق الایمان جو لوگ تھے ان کو, کہ تم نے کیوں اپنی ماں پر, ام المومنین پر تم نے یہ بہتان لگایا, کیوں ان کے بارے میں سوء ظن کیا, اور کہا کہ آئندہ یہ حرکت مت کرنا, ورنہ ابھی تو اللہ معاف کر دے گا لیکن پھر آئندہ اس کی معافی نہیں ہوگی. لیکن جو عبداللہ بن ابی ہے اور جو منافقین ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شدید عذاب سے دوچار کرے گا. آیات 19-20 میں بڑا اہم مضمون ہے. فرمایا کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کا برا انجام, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ اہل ایمان میں فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں شدید عذاب ہے. یہ اہل ایمان کا ذکر کیوں کیا؟ آگے حدیث لکھی ہوئی ہے جو مستدرک الصحیحین للحاکم میں موجود ہے کہ ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, اگر ایک ختم ہو جائے تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نیک بندے چاہتے ہیں کہ دلوں میں ایمان پیدا ہو, اور شیطان اور اس کا ٹولہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں سے حیا ختم ہو, اس لیے کہ جب حیا ختم ہوگی تو ایمان خود بخود ختم ہو جائے گا, حیا اور ایمان ایک ساتھ ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو شیطانی قوتیں بہودگی بہائی فحاشی پھیلانا چاہتی ہیں, اصل میں چاہتی ہیں کہ دلوں سے ایمان اٹھ جائے. اللہ اس کے رسول نیک لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان مضبوط ہو, اور یہ قوتیں ایمان کو کمزور کرنے کے لیے بہائی اور بہودگی پھیلاتی ہیں. آج بدقسمتی سے یہ جرم ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی بجائے معاشرے میں شرم و حیا کی اقدار پھیلانے کے بہائی پھیلا رہے ہیں, ہم خود پھیلا رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا گھر آج بچا ہوا ہے ٹیلی ویژن سے, اور ٹیلی ویژن کا سر بستر کیا آتا؟ کوئی ٹیلی ویژن برا آلہ نہیں ہے, ہم اسے حرام نہیں سمجھتے, اس کے ذریعے سے بہت بڑا خیر پھیل رہا ہے، پھیل سکتا ہے، لیکن ہمارے گھروں میں اکثر و بیشتر اس کے ذریعے سے ڈرامے، بیہودہ اشتہارات، بیہودہ فیشن اور وہ ساری گندگی پھیل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کا اخلاق بگڑا ہے تو اسی کی وجہ سے، ہماری عورتوں میں اگر بیہودہ فیشن آئے ہیں اور ان کی بے باکانہ قسم کی ایک تربیت ہوئی ہے تو اسی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک ہو چاہے پرنٹ ہو، وہ بڑے پیمانے پر بہودگی اور گہائی کو پھیلا رہے ہیں۔ ہماری جو مائیں بہنیں گھر سے بے پردہ نکلتی ہیں، باہر بن ٹھن کے نکلتی ہیں، معاشرے میں کیا پیغام دے رہی ہوتی ہیں؟ بہودگی پھیلا رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو دعوت سے گناہ وہ دے رہی ہوتی ہیں۔ جتنا نیمودیا لباس ہوتا ہے، جتنا ٹائٹ لباس ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے دوپٹہ ہوتا تھا، دوپٹہ اترا، اس کے بعد ہاف آستین ہوئی، اب پوری آستینیں غائب ہیں، سینہ جو ہے وہ کھلتا چلا جا رہا ہے۔ رفتہ رفتہ ہمیں گندی سے گندی اور اوڑیاں سے اوڑیاں تصویروں دیکھنے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے پر ہمارے مارکیٹنگ کمپنیوں میں بڑے دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بظاہر، ان کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، ہر سال عمرے کرتے ہیں رمضان میں، لیکن انہوں نے ایسے ہولڈنگس پہ اشتہارات لگا رکھے ہیں کہ جس میں انتہائی بہودہ قسم کی تصویریں ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف وہ دینداری بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، مزدور کی خدمت بھی ہے، دوسری طرف اپنے کاروبار کے لیے وہ ہر قسم کے بہودہ فیشن اور بہودہ اشتہارات، وہ اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے پر ہماری حکومت ہے، وہ بھی بہودگی بیائی کی باقاعدہ سرپرستی کر رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں جب ایک شخص نے درخواست دائر کی کہ پاکستان کا ٹیلی ویژن ہے، اس سے کیوں بےہودگی نشر ہوتی ہے، تو ہائی کورٹ کا ورڈکٹ تھا کہ یہ تو ہوتا رہے گا، اپنا ٹی وی بند کر لیجیے آپ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر میراتھن ریس، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیٹ واک اور نہ جانے کیا کیا، سرکاری سرپرستی میں یہ ساری بےہودگیاں ہیں جو ہے وہ جاری ہیں۔ تو عوام بھی اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں اور حکمران جو ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ اور آج ہماری دنیا میں کوئی سے نہیں، کوئی عزت نہیں، ذلیل پر ذلیل ہم ہو رہے ہیں۔ فرمایا بے شک جو لوگ اہل ایمان میں بہودگی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان اور شیطان والے معاشرے میں فحاشی پھیلا رہے ہیں، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اللہ والے معاشرے کے اندر شرم و حیا اور عصمت و عفت کی حفاظت، اس کا ایک اس کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ اس لیے ایک کتاب میں نے مرتب کی تھی، چہرے کا پردہ، اور وہ کتاب میں نے مرتب کی ہے، وہ میری نہیں ہے، مساق ہمارا ایک مہانہ پرچہ شائع ہوتا ہے تنظیم اسلامی کا، اس میں میں نے دیکھا کہ پردے کے حوالے سے بڑے اہم مضامین آئے ہیں، لیکن وہ مساق میں گم ہو گئے۔ وہ مساق اب کون نکالے گا پرانے پرچے؟ تو پھر میں نے یہ کیا کہ وہ سارے مضامین کمپوز کرا کے ان کو کتابی شکل دے دی، تاکہ یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے رہیں، پکچر میں رہیں۔ وہ کتاب میں نے دیکھا الحمدللہ یہاں بھی موجود ہے، اگر آپ نے نہیں لی تو آپ وہ کتاب حاصل کریں اور توفتن لوگوں کو پیش کریں کہ شیطانی قوتیں دہائی پھیلا رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم معاشرے کے اندر شرم و حیا، عفت، عصمت، پردے کے احکامات، ستر کے احکامات، حجاب کے احکامات، انشاءاللہ ان کو جاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اس نیک مشن کے لیے قبول فرمائے۔ آیت نمبر 21 میں بڑا اہم مضمون ہے کہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو کوئی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ ما زکا منکم من احد ابدا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تم میں سے کوئی بھی جنسی اعتبار سے پاک نہ رہ سکتا۔ یہ جنسی جذبہ انتہائی زوردار اور شدید ہے، وہی بچا ہوا جس کو اللہ نے بچایا ہوا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے اپنی ذات سے مسلسل دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی جنسی بے راہ روی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آخری سانس تک ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیا زمانے کی آنکھ میں نہیں باقی، خدا کرے رہے تیری جوانی بے داغ۔ آیت 22 میں فرمایا کہ دوسروں کی زیادتی معاف کر دو، اللہ بھی تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے، اللہ نے وہ ظرف عطا فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیت نازل ہوئی. آپ ایک صحابی تھے، مہاجر، بڑے غریب تھے، نادار تھے. حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی مستقل مالی مدد کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جب مہم شروع ہوئی تو اس میں وہ بھی سعد اللہ میں شریک ہو گئے. ابو بکر صدیق کو بہت غصہ آیا کہ انہوں نے میری بیٹی کے خلاف اس مہم میں انہوں نے بھی حصہ لیا ہے. آپ یہ طے کر رہے تھے کہ آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا، یہ اس نے میری بیٹی کو بدنام کرنے میں حصہ لیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ ابو بکر صدیق پکار اٹھے، بلا یا ربنا انا نحبو، بلا یا ربنا انا نحبو، بلا یا ربنا انا نحبو، اے اللہ کیوں نہیں ہم پسند کرتے کہ تو ہمیں معاف فرما دے. لہذا انہوں نے بھی حضرت مصطح کو معاف کر دیا اور جو بھی ان کے ساتھ مالی تعاون تھا وہ جاری رکھا. آیات 23-25 میں پاک دامن خواتین پر تہمت لگانے والوں کے بدترین انجام کا ذکر ہے. فرمایا کہ جو لوگ بھی پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، قیامت کے دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کی شرارت کا پورا پورا بدلہ دے دے گا. آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ جیسا کردار ہے انسان ویسی ہی رفاقت کا مستحق ہے. یہ بھی ایک اخلاقی قانون ہے، یہ کوئی قانونی بات نہیں ہو رہی. فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث مرد اسی قابل ہیں کہ ان کے گھر پر خبیث عورت ہی آئے، ان کی شادی خبیث عورت سے ہو، اور خبیث عورتیں اسی لائق ہیں کہ وہ کسی خبیث مرد کے حصے میں ہی جائیں. اسی طرح سے پاکیزہ مرد وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو ساتھ بھی ملے پاکیزہ خاتون کا، اور پاکیزہ خواتین اسی لائق ہیں کہ وہ ایک پاکیزہ شخص کے گھر میں جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزگی عطا فرمائے. آیات 27-29 میں کسی کے گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے ہدایات دی گئی. اب یہاں سے گھر کے اندر کے پردے کے احکامات شروع ہو رہے ہیں. فرمایا، نمبر 1، کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے دستک دی جائے اور جب پوچھا جائے کہ کون ہے تو اپنا پورا تعارف کرایا جائے. حدیث میں فرمایا، یہ مت کہو میں ہوں بلکہ اپنا پورا نام بتاؤ کہ تم کون ہو. نمبر 2، گھر والوں کے لیے سلام پیش کر کے سلامتی کی دعا کی جائے. نمبر 3، بغیر کسی اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا جائے. نمبر 4، اگر صاحب خانہ ملاقات کے لیے وقت نہ دیں تو ناراضگی کے بغیر بات چیت اختیار کی جائے. میں نے ٹائم طے نہیں کیا، میں اچانک کسی کے ہاں پہنچ گیا، اب ممکن ہے اس کی کوئی پہلے سے کمٹمنٹ ہو، اس کی اپنے کو مصروفیت ہو، اب یہ نہ ہو کہ جی میں کہوں یہ تو جناب بڑے میں تکبر ہے، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. تو فرمایا کہ اگر تمہیں کہا جائے وہ ان کی لالا کو مر دے ہو فر دے ہو، اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو. نمبر 5، ایسے کسی گھر میں داخلے کی اجازت ہے جہاں کسی کی رہائش نہ ہو، کیونکہ اصل تو پردے کے احکامات ہیں یہ، تو غیر مسکونہ کو ایسا گھر ہے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے وہاں جا سکتے ہو، اگر وہاں کسی ضرورت کی فراہمی کا انتظام ہے، وہاں پر کوئی دفتر ہے، کوئی جو ہے وہ تجارتی مرکز ہے کوئی ایسا، تو پھر آدمی جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ رہائشی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر اجازت کے. اب آیات 30-31 میں گھر کے اندر کے پردے کے لیے کئی ہدایات دی گئیں. نمبر 1، مرد اور خواتین نگاہوں کو نیچا رکھیں. نامحرم پر نگاہ ڈالنا بھی گناہ ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد بالغ مہروں پر بھی نگاہ ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے. جوان بھائی ہے، جوان بہن ہے، اور بلا شبہ ایک مقدس رشتہ ہے، لیکن بہرحال آپس میں کشش تو ہوتی ہے جنسی، تو لہذا یہاں بھی گھر کے اندر بھی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، محرموں کو بھی بڑی نگاہ سے نہیں دیکھنا. نمبر 2، مرد اور خواتین اپنی عصمت کی حفاظت کریں، زنا نہ کریں، شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کریں، اور مزید یہ کہ ایسا لباس پہنیں جو دبیز ہو، موٹا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، اور سطر کو پوری طرح سے ڈھانپ لے. شرمگاہ کی حفاظت میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، اس کا غلط استعمال بھی نہ ہو، اور مزید یہ ہے کہ جو سطر ہے وہ پوری طرح سے انسان کا چھپ جائے. مکمل لباس ہو جو سطر کو ڈھانپ لے، لباس موٹا بھی ہو، باریک نہ ہو، اور اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے سارے خد و خال اس میں نظر آ رہے ہوں. سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے اور خاتون کے سطر میں کہرے کی ٹکیا، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے علاوہ پورا جسم شامل ہے. یعنی خاتون کو اپنے گھر میں سر کے بال بھی چھپانے ہیں. کس سے؟ محرم، بالغ محرم مردوں سے، اپنے والد سے، اپنے جوان بیٹے سے، اپنے جوان بھائی سے. پھر نمبر تین، خواتین شعوری طور پر اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کے جو از خود ظاہر ہو. یعنی کسی خاتون کا اگر قد فرض کیجئے اونچا ہے، اس میں بھی کشش تو ہے مرد کے، لیکن اس کو چھپا نہیں سکتی اس کو، یا اس کا بیرونی لباس ہے، یا اس کی چال میں جو ایک نسوانیت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی مرد جیسے دیکھتا ہے تو ایک جو ہے وہ کشش تو آ جاتی ہے، وہ مجبوری ہے. لیکن اس کے علاوہ یہاں تک علماء نے کہا ہے کہ خاتون برقع بھی پرانا سا پہنے، بوسیدہ سا پہنے. جو برقعے ہوتے ہیں آج کل، وہ برقعے بھی اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے ڈیزائن کے برقعے ہیں، طرح طرح کے کلر فل برقعے ہیں، اس کی وجہ سے بھی کشش پیدا ہو جاتی ہے. تو خاتون تو یہ، ہم عام طور پر مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو برقع پہنتی ہیں پختون خواتین، بلا شبہ بڑا بہترین برقع ہوتا ہے سطر کے حوالے سے، بڑا ڈھیلا ڈھالا سا، اور یہ ہے کہ اس میں کوئی کشش آدمی کے لیے نہیں ہوتی. تو یہ حکم یہ ہے کہ برقع جو کہ ظاہری لباس برقع ہوتا ہے، وہ بھی ذرا بوسیدہ سا پرانا سا ہو، تاکہ کوئی توجہ ہی مرد کی اس خاتون کی طرف نہ جائے. نمبر چار، خواتین گھر میں اضافی چادر لیں، جسے کہا گیا خمار، اور اس کے ذریعے سے اپنے سینے کے ابار کو چھپائیں، کیونکہ خاتون کے اس ابھار میں بھی مرد کے لیے کشش ہوتی ہے. تو ولیضربنا بخمرہن علی جیوبہن، جو چہرے کا پردہ کتاب ہے، اس میں جو پہلا مضمون ہے ڈاکٹر سار صاحب کا، اس میں سورہ نور کی آیتوں کی پوری تفسیر آپ کو تفصیل مل جائے گی. بلکہ ہمارے ایک ساتھی ہیں مارفانی صاحب، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی اس تحریر کو چھپوا بھی دیا ہے جو چہرے کے پردے میں شامل ہے اس کتاب میں، کتابچے کی شکل میں، کہ شرعی پردہ کیا اور کیسے. تو اس میں بھی آپ کو یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ مل جائیں گی، کتابیں بھی یہاں پر موجود ہیں. نمبر پانچ، خواتین شوہر اور مردوں کے سوا کسی کے سامنے، اپنی محرم مردوں کے سوا کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت یعنی چہرہ نہ کھولیں. محرم مرد وہ ہیں جن سے خاتون کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. ویسے تو شادی شدہ عورت کا نکاح کسی بھی مرد سے منع ہے، لیکن بعض محرم ہوتے ہیں عارضی، جن سے بیوہ ہونے کے بعد، طلاق ملنے کے بعد ایک عورت کا نکاح ہو سکتا، لیکن ایسے مرد کے جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اس کے محرم ہیں، تو ان کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے، اور یا پھر شوہر کے سامنے. اس کے علاوہ سب سے اپنے وجود کی زینت یعنی چہرے کو چھپائے گی. نمبر چھ، خواتین چلتے ہوئے زمین پر زور سے قدم نہ ماریں، تاکہ ان کی مخفی زینت وہ ظاہر نہ ہو. ہمارے ہاں بعض لوگ دانشور کہتے ہیں چہرے کا پردہ، تو اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. مدینہ المنورہ میں ایک عالم دین علامہ ناصر شہبانی، ان سے کسی نے پوچھا قرآن میں چہرے کے پردے کا ذکر ہے، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ وَلَا يَزْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اللہ حکم دے رہا ہے سورہ نور میں کہ عورتیں اپنے قدم زور سے نہ ماریں، تاکہ جو ان کی مخفی زینت ہے، کوئی زیور کی جھنکار وغیرہ ہے، وہ سنائی نہ دے. تو جو قرآن چاہتا ہے کہ مخفی زینت بھی چھپے، کیا وہ قرآن اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ جو زینت کا اصل مرکز ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے؟ بقول مولانا مودودی کے کہ چھوٹے سے دروازے تو بند کر دے، اور جو بڑا دروازہ کر دے وہ چوپر کھلا چھوڑ دے، اب تو ڈاکہ پڑے گا ہی پڑے گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ، اور اس کتاب کے اندر چہرے کے پردے میں 17 مفسرین کے اقوال موجود ہیں کہ جنہوں نے ان آیات سے چہرے کے پردے کا ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موجودہ دور کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ہر مفسر کی رائے وہ اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور بات یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے نفس کی تسکین کے لیے جو مرضی آگے پیچھے احکامات کو کرتے رہیں، جیسے کہ غامدی صاحب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گمراہی سے محفوظ فرمائے. نمبر سات، مذکورہ بالا ہدایات پر عمل کے حوالے سے کوتاہی پر اللہ کی بارگاہ میں مسلسل استغفار اور توبہ کی جائے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں سب کے سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. آیات 32 تا 34 میں فرمایا کہ بے نکاحوں کا نکاح کر دو، چاہے وہ کمارا ہو اور چاہے وہ خاتون کو بیوہ ہو یا کوئی شخص ہے جس کی بیوی اب فوت ہو گئی ہے یا پھر نیک چلن غلام یا کنیز ہیں، فرمایا ان کا نکاح کر دو تاکہ ان کو اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ایک جائز رستہ مل جائے اور تاکہ معاشرے میں پھر گناہ والے کام وہ نہ ہو۔ اسی طرح سے البتہ اگر کوئی آزاد مرد ہے اور اس کے پاس نکاح کے لیے یا نکاح کے بعد اپنے گھر کو چلانے کے لیے اخراجات نہیں ہیں تو اس کو اجازت ہے کہ وہ انتظار کرے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے خوشحالی دے دے۔ کوئی نیک یا غلام ہو یا نیک کنیز ہو اور وہ اپنے آقا سے کہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، مجھے یہ کام آتا ہے، یہ ہنر آتا ہے، میں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے محنت کروں گا کروں گی اور اپنی قیمت میں آپ کو ادا کر دوں گی، تو فرمایا کہ ان کو آزاد کر دیا کرو بلکہ ان کی مالی مدد بھی کیا کرو۔ اس طریقے پر اسلام نے رفتہ رفتہ معاشرے سے غلام اور کنیزوں کا سلسلہ یہ ختم کیا۔ فرمایا کہ کسی بھی کنیز کو گناہ پر مجبور مت کرو کہ تم اس کو گناہ پہ مجبور کر کے اس کی کمائی تم کھاؤ، اور اگر کوئی کسی کنیز کو گناہ پر مجبور کرے گا تو پھر اصل جرم اس کا ہے جس نے حرکت کی ہے، جس کو مجبور کیا گیا اس پر کوئی الزام نہیں۔ یہیں سے فقہ نے مسئلہ جو ہے وہ عکس کیا ہے کہ اگر زنا بالجبر ہو جائے تو پھر حد خاتون پر جاری نہیں ہوگی، خاتون کا کوئی قصور نہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی کی گئی ہے۔ آخر میں فرمایا کہ مذکورہ بالا ہدایت انتہائی واضح ہیں اور ایسے لوگوں کے دلوں میں رقت و گداس پیدا کرنے والی ہیں جو واقعی اللہ کی رضا کے طلبگار اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ ہمیں واقعی اپنی رضا کا طلبگار اور پرہیزگار بنائے۔ اب اس کے بعد آیت 35 میں نور ایمان کے لیے ایک تمثیل ہے۔ اس آیت میں بندہ مومن کے دل میں اللہ پر ایمان کو ایک تمثیل کے ذریعے سے واضح کیا گیا۔ نور ایمان بندہ مومن کے دل میں بالکل اس طرح ہے جیسے ایک قندیل میں کوئی چراغ روشن ہو، چراغ کو خالص روغن زیتون سے روشن کیا گیا ہے۔ زیتون ایسے درخت کا ہے جو باغ کے بالکل وسط میں ہونے کی وجہ سے سورج کی تمازت سارا دن جذب کرتا ہے، صبح بھی اور شام بھی، اس سے اس کے روغن میں جلا دینے کی صلاحیت اس قدر تیز ہو کہ وہ دور سے آگے بڑھ کے آگ کو پکڑ لے۔ اسی طرح جس شخص کی فطرت کا روغن آلودگی تعصبات اور تکبر سے پاک ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والی دعوت کو فوراً قبول کرتا ہے اور اس کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے۔ مثالوں سے باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سلیم الفطرت انسان تھے، کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی تعصب نہیں تھا، لہذا جیسے ہی اللہ کے رسول نے ان کے سامنے دعوت رکھی اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک لمحے کا توقف نہیں کیا، اور جیسے پٹرول آگے بڑھ کے آپ کو پکڑتا ہے، ابو بکر صدیق نے فوراً اس دعوت کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی نور ایمان سے منور فرمائے۔ اب نور ایمان کے ثمرات، جس کے دل میں ایمان ہو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی پھر کیا کیا خوبیاں اور صفات پیدا کر دیتا ہے ان کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ صبح و شام اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ نمبر دو، ان کی تجارت یا کوئی وقتی کاروباری سرگرمی، کوئی وقتی سودا، انہیں اللہ کے ذکر، نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتا۔ نمبر تین، وہ روز قیامت کے احساس اور اس دن ہونے والے حساب کے خوف سے دردہ اور ترسا رہتے ہیں۔ بشارت دی گئی کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا نہ صرف بہترین بدلہ دے گا بلکہ اپنے فضل میں سے مزید بھی نوازے گا۔ آیت 39 میں بے روح اعمال کے لیے ایک تمثیل ہے۔ ایک شخص عمل تو کر رہا ہے، نیکی تو کر رہا ہے، لیکن ایمان سے محروم ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو کافر ہوں لیکن نیکیاں کریں یا ریاکاری کریں یا اللہ کے کچھ احکامات پر عمل کریں اور کچھ احکامات کو جان بوجھ کر پاؤں تلے رون دیں، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک پیاسا شخص صحرا میں دیکھتا ہے سراب، سمجھتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب وہاں پر پہنچتا ہے تو نظر آتا ہے کہ دھوکا تھا، وہاں پانی نہیں ہے، وہ تو چمکتی ہوئی ریت ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی کوئی حرام کمائی سے ہم نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا ہے، بڑا سارا بیل بھی ہم نے عید قربان پر ذبح کر دیا تھا، حرام کمائی سے ہم نے مسجدیں بنائی ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اطاعت جزوی ہے، ایک طرف حرام کما رہے ہیں دوسری طرف نیکیاں کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے اعمال کے مثال میں بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی سراب ہو اس کی کوئی حقیقت نہ ہو. آگے ایک حدیث یہاں پر نقل ہے مسلم شریف کی کہ قیامت کے دن پہلے پہلے تین اشخاص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلے ان میں سے ایک دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اس کے سامنے بیان فرمائے گا اور وہ اللہ کی رحمتوں کا اعتراف کرے گا. اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا, وہ کہے گا کہ اللہ میں نے آپ کی راہ میں جہاد کیا اور میں جہاد کرتے 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 میں نے جان دے دی, شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا, تم نے اس لیے بہادری کے جوہر دکھائے تھے تاکہ کہا جائے کہ کتنا بہادر ہے, تمہارا مقصد دکھاوا تھا وہ تمہاری تعریفیں دنیا میں ہو گئی, یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے. دوسرا شخص جو دنیا میں عالم دین تھا اور قاری مشہور تھا, قرآن پڑھنے والا تھا, اللہ اس پر اپنے احسانات جتلائے گا اور پوچھے گا تم نے کیا کیا, وہ کہے گا اللہ میں نے آپ کے دین کو پھیلایا اور میں قرآن پڑھتا رہا. اللہ فرمائے گا تم نے دین اس لیے پھیلایا تھا کہ لوگ کہیں کہ عالم ہے, اور قرآن تم اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگ کہیں کہ قاری ہے. تمہیں یہ چیزیں دنیا میں مل گئی اور اس کے لیے بھی فرشتوں کو حکم ہوگا اور تم غسیل کے جہنم میں ڈال دیں گے. تیسرا شخص دنیا کے اندر سخی مشہور تھا اور وہ کہے گا کہ اللہ میں نے ہر اس کام میں کہ جس میں تو خوش ہوتا تھا میں نے اس کام میں پیسہ خرچ کیا, میں نے اس راہ میں پیسہ لگایا. اللہ کہے گا تم نے جھوٹ بولا, تمہارا مقصد تھا کہ لوگ تعریف کریں کتنا دل والا ہے کتنا خرچ کرتا, تمہارا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا, اون دے منہ گچھڑ کے جہنم میں ڈال دیں. تو ہیں بڑی بڑی نیکیاں لیکن ہیں شراب, کیوں؟ وہ دکھاوے کی نیکیاں ہیں یا وہ جزوی نیکیاں ہیں یا منافقت کے ساتھ ہے یا کفر کے ساتھ ہے. آیت 40 میں ایمان اور عمل دونوں سے محرومی کے لیے تمثیل ہے. ایسا بدنصیب شخص کے ایمان سے بھی محروم ہے, کافر ہے, اور کوئی دکھاوے کی نیکی بھی نہیں ہے. فرمایا کہ ان کی مثال ان اندھیروں کی سی ہے جو سمندر کی گہرائی میں ہوں, اور کب ہوں؟ اس وقت ہوں جبکہ سمندر پورے جوش میں ہو, موج سے موج آ رہی ہو, اور اوپر آسمان پر بھی بادل ہوں تاکہ سورج کی چاند کی ستاروں کی روشنی بھی نہ آ سکے, اور ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو. اللہ تعالی ہمیں ان محرومیوں سے محفوظ فرمائے. آیات 41 تا 40 میں اللہ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے. کئی مظاہر بیان ہوئے. نمبر ایک, کائنات کی ہر شے زبان حال اور زبان قال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض. نمبر دو, اللہ نے تمام مخلوقات خاص طور پر اڑتے ہوئے پرندوں کو اپنی تسبیح و ذکر کا طریقہ سکھا رکھا ہے. کل ان کا دلما صلات ہو و تسبیح ہو. نمبر تین, اللہ جانتا ہے کہ ہر مخلوق کس وقت کیا کر رہی ہے, ہر ایک کا علم اللہ کو ہر وقت ہے. نمبر چار, اللہ ہی بادلوں کو اٹھاتا, انہیں بہم میں لاتا اور ان سے بارش برساتا ہے. نمبر پانچ, اللہ ہی آسمان سے اولے برساتا ہے, ان اولوں سے کسی کی کھیتی محفوظ رہتی ہے اور کسی کی برباد ہو جاتی ہے. نمبر چھ, اللہ بادلوں کو ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتا ہے جو انسانوں کو بینائی سے محروم کر سکتی ہیں, بجلی کسی کی بنائی ختم کر سکتی ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نمبر سات, اللہ نے طرح طرح کی مخلوقات بنائی, کچھ چلتی ہیں پیٹ پر رینگتی ہیں جیسے کیڑے ہیں سانپ ہے, کچھ چلتی ہیں دو پاؤں پر جیسے انسان ہے, یا کچھ مرغیاں وغیرہ ہیں پرندے ہیں بندر ہے, اور کچھ چلتے ہیں جانور چار پاؤں پر. اللہ جو چاہتا ہے اس کو بناتا ہے. بلا شبہ مذکورہ مظاہر قدرت نے بندوں کے لیے سبق آموزی, معرفت ربانی کے حصول کا سامان اور سیدھے راستے پر چلنے کی رہنمائی موجود ہے. اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے, آمین. آیات 47 سے 50 کو منافقانہ طرز عمل ہے. فرمایا کہ منافق دعوت تو یہ کرتے ہیں, ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, رسول کو بھی مانتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوتے. زندگی اپنی مرضی کی بسر کرتے ہیں, من چاہے زندگی بسر کرتے ہیں, خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں, اور اگر کبھی کہا جائے کہ آؤ شریعت نافذ کریں, شریعت کے مطابق فیصلے کریں, تو اعراض کریں گے. اور اگر شریعت کے فیصلے میں فائدہ نظر آئے تو پھر آمادہ ہو جائیں گے. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل ایمان سے محروم ہیں, انہیں اللہ اس کے رسول پر اعتماد ہی نہیں ہے اور وہ بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں. یہ آج ہماری تصویر ہے, آج ہم بھی شریعت کے مطابق فیصلے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. ورنہ اس وقت جو ایشو اٹھا ہوا ہے یہ توہین رسالت کا, اس میں آج تک امت میں کوئی اختلاف ہی نہیں رہا. اور کئی واقعات اخبارات میں لکھے ہیں بہت سارے کالم نگاروں نے کہ اللہ کے رسول کے دور میں ایسے کئی واقعات ہوئے کہ جس عورت نے گستاخی کی, جس شخص نے گستاخی کی اللہ کے رسول کی شان میں, اس کو جہنم واصل کیا گیا. آپ نے خود کہا کہ ان کو جہنم واصل کر دو. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کہا سب کے لیے معافی ہے, آٹھ آدمیوں کے لیے معافی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی تھی. ایک متفقہ مسئلہ ہے. اور اس سزا کے نفاذ سے معاشرے میں فساد ختم ہو جاتا ہے. اگر میرے سامنے کوئی شخص گستاخی کرے اللہ کے رسول کی شان میں, تو اگر میرے اندر غیرت ایمانی ہے تو میرا جی چاہتا میں اس کو مار دوں, تو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, مارنا شروع کر دیں گے. تو اس قانون نے تو معاشرے سے انتشار کو ختم کیا ہے کہ وہ عدالت کے اندر بات جائے گی, وہاں فیصلہ ہوگا کہ آیا واقعی گستاخی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. لیکن اس وقت جو ایک ایشو بنایا گیا ہے اس عورت کا, وہ اصل مسئلہ اس عورت کا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے مختلف ہمارے جو ہے وہ کالم نگار اخبارات میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ نے یہ تین ٹارگٹس دے رکھے تھے مشرف کو, کہ نمبر ایک حدود آرڈیننس کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے بھرپور مہم چلائی جنگ اخبار نے بھی, جیو نے بھی, غامدی صاحب نے بھی, اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے. دوسرا ٹارگٹ دیا تھا کہ یہ توہین رسالت کا قانون ختم کرنا ہے. لہذا جیسے یہ آسیہ والا مسئلہ ہوا ہے, شہباز بھٹی بھی پہنچ گئے فوراً صدر کے پاس, اور گورنر پنجاب بھی ایکٹیو ہو گئے. مقصود اس قانون کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد تیسرا ہدف جو ہے وہ ہے قادیانیوں کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے, قادیانیوں کو بھی, تاکہ جو بھی مسلمانوں کے شاعر ہیں ان کو جڑوں سے اکھاڑ لیا جائے اس ملک میں. اور ایک کا مشرف وہ اس میں کامیاب ہو گیا کہ نصاب کو میں سے کھرچ کھرچ کے دین کی اقدار کو نکال دیا جائے. بہت بڑا پیسہ خرچ کیا ہے یہ امریکہ نے اس حوالے سے یہاں پر, تاکہ اسکولوں کے نصاب کو بالکل بدل دیا جائے اور ان میں جہاں بھی کوئی شرم و حیا اور جہاد اور دین کا کوئی پہلو ہے اس کو نکال دیا جائے. نیا نصاب تیار ہوا ہے, اسکولوں میں رائج ہو رہا ہے. تو وہ بہت آج کل آپ اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ اسپانسر کون کر رہا ہے, یو این او اسپانسر کر رہی ہے. بڑے بڑے اخبارات میں اشتہار آ رہے ہیں کہ عورتیں اپنے حقوق کو پہچانیں اور عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کا حق لے سکتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ چیز شامل کی ہوئی ہے نکاح نامے میں بھی کہ کیا شوہر نے عورت کو حق کے طلاق تفویض کر دیا. تو جن عورتوں کو پتہ نہیں ہے وہ بھی جان لیں اور وہ بھی اپنے شوہر سے کہیں کہ مجھے حق کے طلاق تفویض کرو, تاکہ جو ہے جو مساوات کا جو مصنوعی نعرہ ہے کہ یہ عورت اور مرد برابر ہیں اس کو پروئے کار لایا جا سکے. اور عورتیں جذباتی ہوتی ہیں, کسی وقت بھی پھر وہ اس حق کو استعمال کر لیں گی اور خاندان برباد ہوگا, اور جب خاندان برباد ہوگا تو شیطانی قوتوں کے گھر میں گھی کے چراغ چلیں گے. ظاہر بات ہے کہ جو عورت خاندان میں اس کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے, خاندان سے باہر ہے, پھر معاشرے کے اندر جانے وہ کیا کچھ کر سکتی. تو بہرحال فرمایا کہ یہ منافق وہ ہیں جو شریعت کے مطابق فیصلے کو قبول کرنے کو تیار نہیں. آیات 51-52 میں مومنانہ طرز عمل کا ذکر ہے. فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ جو جب بھی اللہ کا حکم آتا ہے تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا. فرمایا کہ یہ ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں. یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ انہیں صرف کامیابی نہیں ملے گی بلکہ ان کو کامیابی کے اونچے درجات ملیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے. یہ اسلام کا ڈسپلن ہے سمعنا واطعنا, کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. سورۃ البقرہ کے آخر میں وہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں بڑی پیاری آخری آیت میں ہیں, اس سے پہلے والی آیت میں یہ پورے کا پورا طرز عمل کا ذکر ہے. قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اب محرومی یہ ہے کہ یہ اس کے لیے تو تیار ہے ہی نہیں کہ اللہ کا حکم سنیں گے اور مانیں گے. اور دعائیں آخری آیت کی وہ خوب رو رو کے مانگتے ہیں کہ جو ہے وہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. پھر آخر میں ہے کہ منصرنا علی القوم الکافرین. تو پہلے یہ طرز عمل تو اختیار کرو کہ اللہ کا حکم اگر سامنے آ جائے تو پھر چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے اور اس کو مانیں گے. اور پھر تم کافروں کے ساتھ کشمکش میں شریک تو ہو, بیٹھے ہوئے تم ٹھنڈے کمروں میں, بیٹھے ہوئے تم مسجدوں میں, بیٹھے ہوئے تم اکیڈمیوں میں اور مدرسوں میں, باہر نکل کر بعد میں سے پنجا افواہ تو کرتے رہے اور دعا کر رہے ہو کہ فنسرنا عدل قوم الکافرین, اے اللہ کافروں کے مقابلے ہماری مدد فرما. تو مدد تو اس کی ہوگی جو کافروں کے ساتھ کشمکش کر رہا ہو, میدان میں ہو, باطل قوتوں کے خلاف نبر آزما ہو. جب وہ یہ دعا کرے گا تو وہ دعا واقعتاً بامانی ہے, ورنہ یہ ہے کہ طرز عمل کچھ اور ہے, دعائیں کچھ اور ہیں. فرمایا ان مومنوں کے لیے نہ صرف کامیابی ہے بلکہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہ مومن منزل مراد کو پہنچنے والے ہیں. آیت 53 میں منافقین سے گفتگو ہے کہ جھوٹی قسمیں مت کھاؤ. منافق نکلتے تو نہیں تھے اللہ کی راہ میں, نہ تبلیغ کے لیے نہ جہاد کے لیے. اپنا کاروبار بڑا عزیز ہے, اپنے بیوی بچوں سے بڑی محبت ہے, گھر کا آرام وہ بہت اچھا لگتا ہے, لیکن زبان سے راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے اللہ کے رسول کو, قسمیں کھاتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول نے حکم دیا ہم بھی اللہ کی راہ میں نکلیں گے. فرمایا کہ قسمیں مت کھاؤ اور مخلص اہل ایمان کی طرح اطاعت کرو, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کے علم میں ہے. آج 54 میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری صرف حق پہنچا دینا ہے. فرمایا اطیع اللہ واطیع الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پھر اگر تم نے نافرمانی کی, فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو ہمارے رسول کے ذمے تو ساتھ ساتھ پہنچا دینا ہے. بلکہ الفاظ ہیں عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, ان پر وہ ذمہ داری ہے جو ان پر ڈالی گئی, تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پہ ڈالی گئی. تو وہ تو اپنی ذمہ داری کی جواب دہی کریں گے کہ اللہ میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا, تم سے پوچھا جائے گا تم نے ان کی بات مانی کہ نہیں مانی. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, ہاں اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر آ جاؤ گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی حکم صرف میرے لیے نہیں ہے, یہ حکم ہر امیر کے لیے, جو بھی غلبہ دین کی جدوجہد میں امیر ہوگا لازم ہے کہ اس امیر کی اطاعت کی جائے. بعض احادیث میں تو آتا ہے کہ اگر تم پر کسی حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے تب بھی اس کی اطاعت کرو. ایک حدیث مسلم شریف کی یہاں پر نقل کی گئی ہے, حضرت سلمہ بن یزید جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا کہ آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں ایسی صورت کے لیے کہ ہمارے امیر ہم سے اپنے حقوق کا تقاضا کریں لیکن بذات خود ہمارے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں. امیر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں. آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا, آپ خاموش رہے. ان صحابی نے دوبارہ پوچھا, آپ نے پھر جواب نہیں دیا. انہوں نے تیسری بار پوچھا, اس پر ایک اور صحابی نے ان کو کوہنی ماری, حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوہنی ماری, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول اس سوال کو پسند نہیں فرما رہے, تم کیوں بار بار پوچھ رہے ہو. اس بار آپ نے جواب دیا, ان کے احکامات سنو اور مانو, کیونکہ ان پر جواب دہی ان کے اپنے فرائض کی ہوگی, تم پر جواب دہی تمہارے فرائض کی ہے. اگر اپنا حق ادا نہیں کر رہے تو اللہ کے یہاں جا کے سزا مل جائے گی ان کو, لیکن تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ فلاں شخص بھی غلط کام کر رہا ہے لہذا میں نے بھی غلط کام کیا. وہ اپنا جواب خود دے گا, تم اپنا جواب خود دو گے. آج ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جی اگر میں رشوت چھوڑ دوں تو کیا فرق پڑے گا, سبھی لوگ رشوت دے رہے. اگر میں ملاوٹ چھوڑ دوں تو کیا فرق پڑے گا, وہ سبھی ملاوٹ کر رہے ہیں. بھائی فرق پڑے گا, تمہیں فرق پڑ جائے گا, تم قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ گے اور وہ اپنے کیے کی سزا پائے گا. آیات 55-57 میں نظام خلافت کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ آ کر رہے گا. فرمایا کہ اگر مسلمان اپنی استطاعت تک ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں تو نمبر ایک اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا, نمبر دو اللہ دین اسلام کو سربلندی اور غلبہ عطا فرمائے گا, اور نمبر تین مسلمانوں کے لیے خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا. یہاں پر مزید فرمایا انہی آیتوں میں کہ مراد کیا ہے عمل صالح سے. فرمایا وہ یہ ہے کہ نمازیں قائم کرو اور زکات دو, اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں ان سب کی اطاعت کرو. اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, جو بھی اللہ کے رسول کا حکم ہے اس پر آمننا اور صدقنا کہو. یہ بشارت سن 6 ہجری میں دی گئی, صحابہ اکرام نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کیا, اور 2 سال میں بشارت پوری ہو گئی، مکہ فتح ہوا، دین غالب ہوا، خلافت کا نظام آ گیا. اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے کہ یہ کام ایک بار پھر ہوگا، یہ خلافت کا نظام دوبارہ آئے گا. اس کے حوالے سے حدیث کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ٹائم کم ہے. نمار ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، نبوت تمہارے درمیان رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کی موجودگی تمہارے درمیان ہوگی، پھر نبوت کے طریقے پر خلافت کا دور آئے گا. یہ دور بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے اٹھا لے گا. پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جو اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے بھی ختم کر دے گا. یہ بنو عباس اور بنو امیہ کا دور ہے، آپس میں لڑائیاں ہوں گی، اور واقعہ کربلا ہے، واقعہ حرہ ہے، اور کئی خروج ہیں، حضرت زیاد بن علی کا، حضرت نفس زکیہ کا. پھر مجبوری کا دور حکومت ہوگا جو اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا، پھر اسے ختم کر دے گا. یہ غلامی کا دور ہے جس سے ہم ایک حد تک نکل چکے ہیں، آزاد ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کسی حد تک ہم ان کے مرون منت، ان کے غلام ہیں. یہ دور اس سے اس وقت ہم گویا گزر رہے ہیں. اب اس کے بعد انشاءاللہ آخری دور، 5 کا دور آنے والا ہے، پھر نبوت کے طریقے پر خلافت کا دور آئے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جب یہ خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محض حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزا ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ آیات 58-64 پھر گھر کے اندر کے پردے کے احکامات ہیں. 2 حکم دیے. نمبر 1، 3 اوقات میں بچے اور گھر میں موجود غلام یا کنیزیں صاحب خانہ کے کلبت کے کمرے میں نہ آئیں. 3 اوقات میں، نماز فجر سے پہلے، نماز ظہر کے بعد، اور نماز عشاء کے بعد. یہ اوقات ہے جس میں انسان آرام کرتا ہے، سوتا ہے. اس وقت جو ہے وہ قربت ہوتی ہے عام طور پر میاں اور بیوی کی. فرمایا کہ یہ تین اوقات تمہاری پرائیویسی کے ہیں، ان میں بچے اور غلام کنیزیں تمہارے کمرے میں نہ آئیں. نمبر 3، چھوٹے بچے دوسروں کے گھروں میں بلا روک ٹوک داخل ہو سکتے ہیں، البتہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو بغیر صاحب خانہ کی اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو. پڑوسی کا بچہ آپ کے آ رہا ہے، آتا رہے، لیکن جب بالغ ہو جائے تو اب پردے کے احکامات شروع ہو جائیں گے، اب اجازت لے کر آئے گا. اسی طرح سے آپ کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، آپ کے گھر پہ آ رہا ہے، آپ کی بچیاں بھی گھر پہ ہیں، بچوں میں کھیلتے رہے، اب جب بالغ ہوگا تو گھر پر آئے گا تو بے دھڑک نہیں آئے گا، اب اسے اجازت لے کے آنا پڑے گا. آیت نمبر 7، بوڑھی خواتین کے لیے پردے کے حکم میں رعایت. فرمایا کہ ایسی بوڑھی خواتین کے جن کے اب نکاح کا امکان نہیں ہے، وہ کھلے چہرے کے ساتھ بھی نامحرم مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں. ہاں اگر، لیکن شرط یہ ہے کہ غیر متبرج جاتم بزینہ، اپنے کوئی نمود و نمائش نہ کریں، کوئی میک اپ کر کے نہ آئیں، کوئی بناؤ سنگار کر کے نہ آئیں. کھلے چہرے کے ساتھ وہ بوڑھی خواتین آ سکتی ہیں جن کے اب نکاح کا کوئی امکان نہیں، البتہ اگر وہ اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے. اور تجربہ یہ ہے کہ جو خاتون جوانی میں پردہ کرتی ہے، بڑھاپے میں بھی اس کی عادی ہوتی ہے. آج بھی ہماری بڑی بوڑھیاں پردہ کرتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو نئی نسل سے تعلق رکھنے والی ہماری جوان بہنیں ہیں، اور جن کی تربیت ہم نے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کروائی ہے، ڈراموں کے ذریعے اور اشتہارات کے ذریعے سے، وہ معاشرے میں نیم اڑیاں لباس میں گھوم رہی ہوتی ہیں، بڑی بھی پردے میں، اور ساتھ جوان ان کی بیٹی اور پوتی، وہ بے پردہ ہے. بڑا پیارا شعر ہے اکبر الابادی کا، میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر، تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب کے من بیچ لیے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آیت نمبر 61، دوسروں کے گھروں میں جانے کی اجازت. جب گھروں میں داخلے کے حوالے سے ذرا یہ احکامات آئے سورہ نور میں، تو لوگوں نے دوسرے کے یہاں جانا ہی چھوڑ دیا. اللہ نے کہا کہ دوسروں کے یہاں جانا منع نہیں ہے، بس محرم نہ محرم کی تمیز کرو، نہ محرموں سے پردہ ہونا چاہیے، اور جا بھی سکتے ہو، ان کے یہاں جا کر کھانا بھی کھا سکتے ہو، اور جب بھی کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کے لیے دعا ضرور کرو اور انہیں اور یہ دعا کرو کہ اللہ انہیں سلامتی برکت اور پاکیزگی عطا فرمائے. آیات 62-63 میں نظم جماعت کا ذکر ہے. فرمایا کہ حقیقی مومن وہ ہیں کہ جو اجتماعی کاموں کو اپنے ذاتی کاموں پر ترجیح دیتے ہیں اور اس وقت تک کسی اجتماعی کام سے غیر حاضر نہیں ہوتے جب تک کہ اللہ کے رسول یعنی جماعت کے امیر سے اجازت نہ لے لیں. پھر امیر جماعت کا اختیار بھی ہے, جس کو چاہے وہ اجازت دیں, جس کو چاہے اجازت نہ دیں. کسی کے عذر کو قبول نہ کرے کہ تمہارا عذر اتنا حقیقی نہیں ہے, یا یہ کہیں کہ تمہارے بغیر اس وقت ایک کام ہے جو نہیں ہو سکتا لہذا تمہاری ضرورت ہے. مزید فرمایا کہ امیر جس کو اجازت دے دے اس کے لیے اللہ تعالی سے دعا استغفار کرے. کیوں؟ کہ اس بھائی نے اپنے ذاتی کام کو اجتماعی کام پر ترجیح دی, اس کے لیے رخصت مانگی, اس سے غلطی ہو گئی, لہذا اس کے لیے استغفار کیا جائے. اب ان آیتوں پر عمل آج کیسے ہوگا؟ نہ تو اللہ کے نبی آئیں گے اور نہ اس طرح کے صحابہ موجود ہیں, لیکن دین کی خدمت کا کام آج بھی کرنا کہ نہیں کرنا؟ تو لہذا آج بھی ہمارا کوئی نہ کوئی امیر ہوگا اگر ہم نے دین کی خدمت اور دین کے غلبے کے لیے کوئی جدوجہد کرنی ہے. تو آج یہی احکامات ہمارے لیے ہیں, لیکن یہ احکامات پر عمل کون کرے گا جو کسی اجتماعی نظم میں شامل ہو, کسی دینی مہم میں شامل ہو؟ ورنہ یہ کہے گا کہ یہ آیتیں ہمارے لیے نہیں ہیں, یہ آیتیں پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں, صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول کی کہانی ہے, ان کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, آج تو یہ آیتیں ابھی پر عمل کر نہیں سکتے, معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے غلبے کی جدوجہد میں شرکت کی اور اس کے حوالے سے کسی نظم میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دین کے کام کو ذاتی کام پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. مزید فرمایا کہ جو لوگ چپکے سے کھسک جاتے ہیں اجتماعی کاموں سے, اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے, انہیں چاہیے کہ احتیاط کریں اور اس روش سے باز آ جائیں, ورنہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اچانک کوئی پکڑ آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نظم کی خلاف ورزی سے محفوظ فرمائے. آخری آیت ہے, فرمایا اللہ جانتا ہے کہ ہم کس حال پر ہیں. اس آیت میں خبردار کیا گیا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم کس حال پر ہیں, مومن ہیں یا منافق, ان کا ذکر اس صورت میں آیا, پردے کے احکامات کا پاس کرنے والے ہیں یا ان سے گریز کرنے والے, ان کا بھی ذکر اس صورت میں آیا, اور نظم جماعت کی پابندی کرنے والے ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے والے, عنقریب اللہ کے سامنے روز قیامت حاضر ہوں گے اور ہمیں ہماری حقیقت سے آگاہ کر کے بدلہ دیا جائے گا. اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد اس پارے میں سورہ فرقان کے دو رکوع ہیں. سورہ فرقان جیسے کہ نام ہے سورت کا, یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کے دعوت حق پر 10 اعتراضات کا ذکر ہے اور پھر اللہ نے ان کا جواب دے کر حق کا حق ہونا واضح کر دیا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا. یہ سورت واقعی سورہ فرقان بن گئی. آیات کا تجزیہ اس طرح سے ہے, آیات 1-3 میں اللہ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے, آیات 4-34 میں مشرکین مکہ کے اعتراضات, 10 اعتراضات اور ان کا جواب ہے, آیات 35-44 میں رسولوں کی قوموں کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے, آیات 45-62 میں اللہ کی نعمت اور قدرت بیان ہوئی, آیات 63-76 میں قرآن کا انسان مطلوب, بڑی پیاری آیتیں ہیں عباد الرحمان کے حوالے سے, انشاءاللہ اگلے مہینے ہمارے بیان میں آئیں گی, اور آیات 77 میں مشرکین مکہ کے لیے ایک آخری دھمکی ہے آخری آیت میں. اب آیات 1-3 اللہ کی عظمت اور قدرت کا بیان. فرمایا نمبر 1, اللہ ہی نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تمام جہان والوں کو خبردار کر دیں. نمبر 2, آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے اختیار میں ہے. نمبر 3, اللہ کی کوئی اولاد نہیں. نمبر 4, اللہ کے ساتھ اس کے اختیار میں کوئی شریک نہیں. اللہ نے ہر شے کو بنایا اور اللہ ہی نے اس کی تقدیر بنائی ہے, اس نے کتنے عرصے جینا ہے, کیا کھانا ہے, اسے کیا کیا مواقع ملنے ہیں, ہر چیز کی تقدیر اللہ نے بنائی ہے. اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا, وہ سب تو خود مخلوق ہیں, وہ اپنے حوالے سے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, نہ انہیں اپنے جینے کا اختیار ہے نہ مرنے کا اختیار ہے. افسوس ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کی عقل پر. اب آیات 4-6 میں قرآن حکیم پر دو اعتراضات کا بیان ہے. نمبر ایک، قرآن حکیم معاذ اللہ جھوٹ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تراشا ہے، اور کوئی دوسری قوم اس حوالے سے ان کی مدد کر رہی ہے. وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. نمبر دو، قرآن حکیم معاذ اللہ گزرے ہوئے قصوں کا مجموعہ ہے جو حضرت محمد نے کہیں سے لکھ لیے ہیں اور وہ صبح شام ہمیں سناتے رہتے ہیں، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ. اعتراضات کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے جو آسمان و زمین کے تمام رازوں سے واقف ہے، وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بہتر ہے کہ توبہ کر لو. البتہ قرآن پر اعتراض کرنے والے صاف جھوٹ بول رہے اور کھلی بے انصافی پر اتر آئے ہیں. اگر واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کرنے کے لیے کسی قوم سے معاملت دے رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کبھی اس معاملت کے دوران چھاپا مار کر رنگے ہاتھ کو قرآن کی تیاری کرنے والوں کو بے نقاب کر دیں. اعتراض تو کر دیا نا، تو کبھی چاہیے کہ بھائی دیکھو ہم نہیں کہہ رہے تھے، یہ چورا ٹولا بیٹھا ہوا ہے اور اسے قرآن بنا رہا، تو رنگے ہاتھوں پکڑ لیں اور لوگوں کو دکھائیں گے دیکھو یہ ہو رہا ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. وہ جھوٹے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل خلاف حقیقت ہے. آیات 7-9، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ کے 5 اعتراضات. نمبر ایک، یہ کیسے رسول ہیں آپ جو عام لوگوں کی طرح کھانے پینے کے محتاج بازاروں میں جاتے ہیں، لین دین کرتے ہیں اور اشیاء کی قیمتوں میں کمی بیشی کراتے ہیں. نمبر دو، اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو خبردار کرے کہ لوگوں ہٹ جاؤ، اللہ کے رسول آ رہے ہیں. نمبر تین، اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ان پر ہیرے جوہرات کا قیمتی خزانہ نازل ہونا چاہیے. نمبر چار، اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کے لیے مکے کی سبلاخ زمین میں ایک باغ لے لہانا چاہیے جس کے پھلوں سے استفادہ کریں. نمبر پانچ، یہ رسول نہیں بلکہ معاذ اللہ ایک جادو زدہ انسان ہے. اللہ نے اعتراضات پر تبصرہ فرماتے ہوئے افسوس کیا کہ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی گھٹیا مثالیں بیان کر رہے ہیں، یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور ان کے ہدایت پر آنے کا کوئی امکان نہیں. آیات 10-11 اعتراضات کا جواب. ان آیات میں مشرکین مکہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا جواب دیا گیا. فرمایا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نے کئی باغات پیدا کر دے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، اور ان کے لیے بڑے شاندار محلات کھڑے کر دے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اصل بات کچھ اور ہے، اصل مرض مشرکین کا کچھ اور ہے. یہ نہیں چاہتے کہ آخرت ہو اور ان سے ان کی بدعمالیوں کا حساب کتاب ہو، لہذا نہ صرف آخرت کو بلکہ اللہ کے رسول کی پوری دعوت کو جھٹلا رہے ہیں. لیکن ان کے جھٹلانے سے اور خطرے کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آخرت قائم ہوگی. اللہ نے ان بدبختوں کے لیے دیکھتی ہوئی آنکھ تیار کر رکھی ہے. آیات 12-16 میں مشرکین مکہ کے لیے دعوت ہے کہ طے کر لو کون سا انجام پسند ہے، بدترین جہنم یا اعلیٰ ترین جنت. فرمایا بدترین جہنم وہ ہے جب کافر دیکھیں گے دور سے اسے تو وہ جوش سے ابل رہی ہوگی اور دھاڑ رہی ہوگی، جب اس میں داخل ہوں گے تو انتہائی جگہ تنگ ہوگی اور یہ باہم زنجیروں میں آپس میں جکڑے ہوئے ہوں گے. وہاں پر پکاریں گے موت موت موت، لیکن کہا جائے گا کہ ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو، بار بار موت مانگو، نہ تم جینے والوں میں ہو نہ مرنے والوں میں ہو. اللہم عجبنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اس کے برعکس اعلیٰ ترین جنت جو متقیوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگی، وہ جنت میں جو خواہش کریں گے پوری کر دی جائے گی. یہ جنت اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جس کا اللہ کے نیک بندے دنیا میں سوال کیا کرتے تھے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب ہمیں وہ نعمت عطا فرما جس کا آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے. سورہ آل عمران آیت 194. آیات 17-19، جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. مشرکین مکہ اللہ کے نیک بندوں پر بڑا اعتماد کر رہے تھے کہ یہ اللہ کیا ہماری بخشش کرا دیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، تو جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ اللہ کے بندے روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ ہمیں شریک کر دیں، وہ نہ ہمارے لیے ایسا جائز تھا. اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے ان سے ایسا کہا تھا، وہ کہیں گے ہمارے لیے ہرگز جائز نہ تھا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا میں ساز و سامان دیا، اس کی وجہ سے یہ غفلت کا شکار ہو گئے. در حقیقت یہ لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی تسکین کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے بربادی کا راستہ اختیار کیا. اب اللہ مشرکین سے فرمایا کہ تمہارے معبودوں نے تمہارے تصورات کا رد کر دیا ہے، اب تم عذاب کو نہیں ٹال سکتے، اب ہم شرک کرنے والوں کو بڑا عذاب دیں گے. آیت 20 میں جو کہ 19 بارے کی آخری آیت ہے، مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب ہے. مشرکین کہتے تھے کہ یہ رسول انسان ہے، کھانے پینے کے محتاج ہے، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے، ان میں بشری کمزوریاں تھیں، وہ زندہ رہنے کے لیے خوراک کے محتاج تھے، ضروریات کے حصول کے لیے بازار جاتے تھے، لین دین کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان بشری تقاضوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کا ایک نمونہ پیش کر دیا. اگر بشری تقاضے نہ ہوتے وہ عمل کر جاتے ہمارے لیے اسوہ نہ بنتے. فرمایا اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ایک آزمائش ہو رہی ہے، دونوں کی ہو رہی ہے، اہل باطل کی بھی اور اہل حق کی بھی. اہل باطل کی آزمائش ہے کہ ان کو یہ چیز قبول نہیں کر پاتے کہ کیسے یتیم شخص رسول بن جائے، اور کیسے ہمارے گھروں میں جھاڑو دینے والے اور ہمارے غلام اللہ ان سے راضی ہو کر ان کو جنت دے دے، ان کے نگاہ میں کسل اہمیت پیسے والوں کی ہے. اور اہل ایمان کی آزمائش یہ ہے کہ یہ اہل باطل انہیں ان پہ طنز کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں. فرمایا کہ اب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ اہل ایمان صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اور جو صبر کر لیں گے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر سے نوازے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.